فاتحة.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. اعزان گرامی، اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے. یہ لفظ کہ ہم گن نہیں سکتے ہیں، یہ کسی خطیب کا خطیبانہ اور جو ہے مبالغہ آمیز جملہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے. بے شمار نعمتیں پروردگار نے عطا کی، ایک سے بڑھ کر کے ایک نعمت. تو نعمتوں کی قدر و قیمت کا ہم اندازہ نہیں لگا پاتے، اور چونکہ ہمیں اس نعمتوں کا احساس نہیں ہے، اسی لیے اس کا شکر بھی نہیں ادا کرتے. عموماً ہم اللہ کا شکوہ ہی کرتے ہیں، ہمیں کیا دیا گیا، بل گیٹس کے مزے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے. جس زبان سے اس کا شکوہ کر رہے ہیں، کبھی اس زبان کی قیمت کو سمجھا کتنی اہم ہے. ٹھیک ہے، کچھ نعمتوں سے ہم محروم ہیں، لیکن جو نعمتیں پروردگار نے ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اگر ایک دفعہ سوچ لیے ہوتے. اس زبان کی کیا قیمت ہے، ان آنکھوں کی کیا قیمت ہے، سننے کی صلاحیت جو اللہ نے دی ہے اس کی کیا قیمت ہے. اس کی قیمت تو وہی بتا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو گیا ہے. گونگے سے پوچھئے زبان کی کیا قیمت ہے، اندھے سے پوچھئے کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے.
بہروں سے پوچھئے کہ قوت سماعت کی کیا قیمت ہے. جو ہاتھ پیر سے محروم ہیں وہ بتائیں گے کہ ان کی کیا قیمت ہے. ہماری مثال تو اس مچھلی کی ہے جو سمندر میں تیر رہی ہے, اس کو پانی کی قیمت ہی نہیں معلوم. چاروں طرف اس کے پانی ہے, اس کو نہیں معلوم کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جب مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی پر پھینک دیا جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کے پانی کی قیمت کا اعلان کرتی ہے مچھلی. پروردگار نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں, البتہ ساری نعمتیں ایک جیسی نہیں ہیں. اتنی ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہیں, مگر کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو آنکھیں دی. کہتا تو حق تھا اس کا, کہہ سکتا تھا, کوئی معمولی نعمت تھوڑی ہے. ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں قوت گویائی دی. ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آکسیجن سے نوازا. ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہارے لیے پانی پیدا کیا. یہ ساری نعمتیں تھیں. پروردگار نے اپنی نعمتوں کا سورہ رحمان میں ذکر تو کیا ہے, احسان نہیں جتایا ہے. یاد دلائی ہیں نعمتیں کہ انسان کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن کہیں نہیں ملتا کہ اللہ نے احسان جتایا ہو کہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دیں, ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں قوت گویائی عطا کی. ہاں ایک نعمت ہے, صرف ایک نعمت ایسی ہے جس پر اللہ نے احسان جتایا. تو یقیناً وہ نعمت بڑی قیمتی ہوگی. جو خدا یہ کروڑوں نعمتیں ہمیں دے جانے دینے کے باوجود احسان نہیں جتاتا ہے. کروڑوں اربوں, کروڑوں اربوں کہنا غلط ہے کیونکہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے ہیں نا. کروڑوں اربوں وہاں کہا جائے گا جہاں جو چیز قابل شمارش ہو. بے شمار نعمتیں دینے والا خدا, ایک سے بڑھ کے ایک قیمتی دینے والا, نعمتیں دینے والا خدا کہیں احسان نہیں جتاتا ہے. اگر کسی نعمت پر احسان جتا رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ نعمت بہت اہم ہے. وہ معمولی نعمت ہے, وہ کون سی نعمت ہے جس پر پروردگار نے احسان جتایا ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت. وہ نعمت ہدایت ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. لقد یقینا, عربی زبان میں کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی, اس میں لام تاکید ہے, اس میں قد ہے, دونوں چیزیں یہاں استعمال ہوگی. دو دو تاکید ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً احسان ہے اللہ کا مومنوں پر. کب احسان ہے؟ آنکھیں دی احسان نہیں, زبان دی احسان نہیں, دل و جگر دیا احسان نہیں, ہوا آکسیجن دیا نہیں. کب احسان ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. احسان اس وقت ہے جب اللہ نے مومنوں کو کے درمیان ایک رسول اور ایک نبی, ایک ہادی, ایک رہنما بھیجا. یہ احسان ہے. رسول کا آنا احسان ہے, نبی کا آنا احسان ہے, ہادی کا آنا احسان ہے. اللہ جب نعمت ہدایت ہمیں عطا کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت ہماری, ہمارا احسان ہے تم پر. کیوں احسان؟ ابھی عرض کروں گا اس کی اہمیت کیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ نبی آنے کے بعد کرے گا کیا؟ رسول جو کیا کام ہے اس کا؟ آیات الہی کی تلاوت کرے گا, تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے گا, اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس رسول کے آنے سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تمہیں گمراہی سے نکال کے راہ ہدایت پر لانے والی ہستی کا نام رسول ہے. اس رسول کو جب ہم نے تمہیں دیا تب ہمارا احسان تمہارے اوپر ہے. کتنی قیمتی ہے یہ نعمت, یہ نعمت ہدایت کتنی قیمتی ہے. نعمت ہدایت جس وقت جناب موسیٰ و ہارون کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے پاس ہدایت کے لیے بھیجا, اسے راستہ دکھانے کے لیے بھیجا, بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے. اذھبا الی فرعون انہ طغا, اے موسیٰ و ہارون جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے, سرکش ہو گیا, اسے راستہ بتاؤ, بھٹک گیا ہے اپنے راستے سے. جب جناب موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں گئے ہیں اور اس کو خدا کی طرف دعوت دینے لگے تو فرعون جانتے ہوئے انجان بن گیا, تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے. من ربکما یا موسیٰ, اے موسیٰ و ہارون ہے, یہ تمہارا پروردگار ہے کون, یہ رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں, انا ربکم الاعلی, سب سے بڑا رب تو میں ہوں, اب یہ اور کون رب ہے؟ تعارف کراؤ اس رب کا ہے کون. جانتا اچھی طرح سے کہ رب کون ہے, عوام جانے یا نہ جانے فرعون اچھی طرح سے جانتا ہے کہ رب کون ہے. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. من ربکما یا موسیٰ, کون ہے؟ جناب موسیٰ نے جب اپنے پروردگار کا تعارف کرایا تو آپ دیکھیں کہ اتنے سارے صفات ہیں پروردگار کے, ان سارے صفات میں سے جس صفت کا انتخاب جناب موسیٰ نے کیا ہے وہ کون سی صفت ہے؟ جناب موسیٰ فرماتے کہ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ضروری اوزار دے دیا, جو وسائل اسے ضروری تھے وہ اسے عطا کر دیے, وسائل ہی نہیں دیے اوزار ہی نہیں دیا, ان کا استعمال بھی سکھا دیا, ہدایت کر دی, ثم ہدا, اوزار دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ اس اوزار کا استعمال کیسے کرو گے. اللہ نے فقط زبان ہی نہیں دی, یہ بھی بتا دیا کہ زبان سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا ہے. صرف اللہ نے آنکھیں ہی نہیں دی ہیں بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. صرف ہاتھ اللہ نے دیے نہیں ہیں, ہاتھ کا استعمال بتا دیا, کہاں اس کا استعمال کرو گے, کہاں اس کا استعمال نہ کرو گے. کچھ ہدایت وہ ہے جو اللہ نے تکویناً انجام دیا ہے, کچھ تشریعاً. میں یہ تکویناً تشریعاً کی ذرا سی وضاحت کر دوں. تکوین یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے وجود میں کسی واسطے کے بغیر فراہم کر دی. کچھ باتیں اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں بلا واسطہ, اور کچھ چیزیں بلا واسطہ سکھائی ہیں. جو بلا واسطہ سکھائی جاتی ہیں اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی, اور جو بلا واسطہ نبیوں کے ذریعے, ائمہ کے ذریعے, علماء کے ذریعے, قرآن کے ذریعے, حدیث کے ذریعے, شریعت کے ذریعے, یہ سب ہدایت تشریعی کہلاتی ہے. دونوں ہدایت اللہ نے ہمیں دی ہے, تکوینی بھی دی ہے اور تشریعی بھی دی. میں چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ نے کیا کہا جناب موسیٰ نے, جو چیز جس کے لیے ضروری تھی وہ اللہ نے عطا کر دیا. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد اس کی پہلی ضرورت کیا ہے؟ خوراک, غذا. اگر بچے کو خوراک نہ ملے تو مر جائے گا, نہیں بچے گا بچہ. اب چند گھنٹہ, چند دن, چند ہفتہ, جتنا بھی ہو, مگر بہرحال آخرش اگر غذا نہ ملی تو اس کا انجام موت ہے, فنا ہے, ختم ہو جانا ہے. جناب موسیٰ کہتے ہیں ہمارا پروردگار وہ ہے ہر ایک مخلوق کو, بچے کی پہلی ضرورت غذا, ماں کے سینے میں غذا پیدا کر دی, ماں کے سینے میں غذا پیدا کر دی. ماں کے سینے میں غذا کا پیدا ہو جانا کافی نہیں تھا, اگر ممتا نہ ہوتی, اگر ممتا نہ ہوتی کون ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی؟ اپنے کو زحمت میں کون ڈالے گا؟ نصف شب میں بچے کے لیے جاگ کر کے, جہاں احساس ہوا کہ بچہ بھوکا ہے, ماں تڑپ کر کے, بے چین ہو کر کے بچے کی طرف آگے بڑھتی ہے. ایک تو سینے میں خوراک پیدا کی, دل میں ممتا پیدا کر دی. ماں نے ممتا کے جذبے سے یہ جو ہے متاثر ہو کر کے بچے کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا. اب بچے کو مانے, یہاں تک تو ایک مرحلہ ہو گیا نا, بچے کے پاس اگر دہن نہ ہوتا تو بچہ دودھ پی سکتا تھا؟ اس غذا کو حاصل کر سکتا تھا؟ پروردگار نے بچے کے لیے دہن بھی ضروری، غذا ضروری، ممتا ضروری، اس کے بعد بچے کے لیے دہن ضروری، خدا نے دہن بھی بنا دیا۔ اچھا دہن تو مل گیا، اوزار سب مکمل، اب یہاں ہے ہدایت کا مرحلہ۔ دہن تو ہے، منہ تو ہے، اگر بچے کو منہ چلانا نہ آتا، اگر بچے کو منہ چلانا نہ آتا تو کیا بچہ دودھ پی سکتا تھا؟ یہ منہ چلانا بچے کو کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا، باپ نے سکھایا۔ ابھی تو بچہ ماں باپ کی باتیں سمجھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو، صرف انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر مخلوق کو جو اس کا ضروری اوزار تھا وہ عطا کر دیا اور اس کا استعمال بھی سکھا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ تو ہدایت اللہ کی وہ اہم ترین نعمت ہے، نعمت ہدایت۔ ساری نعمتیں ایک طرف، نعمت ہدایت ایک طرف۔ نعمت ہدایت وہ ہے کہ اللہ احسان بھی جتا رہا ہے، اور اللہ کا نبی جب فرعون وقت کے پاس جا کر کے اسے اللہ کے راستے پر آنے کی دعوت دیتا ہے، تو اہم ترین نعمت جو اللہ کی بیان کرتے ہیں وہ نعمت ہدایت ہے۔ جس وقت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہم السلام جنگ خیبر میں فتح خیبر کے لیے جا رہے تھے، اس وقت مولا سے خطاب کر کے پیغمبر نے اہم بات کہی ہے۔ ایک تو وہ حدیث ہے جو علم دینے سے پہلے کہا تھا حضور نے، لَأُوتِيَنَّ الرَّائِطَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارًا وغیرہ وغیرہ، یحب اللہ و رسول ہو بھائی، یحب اللہ و رسول ہو۔ لیکن ایک وہ حدیث ہے کہ جب مولا کو علم مل چکا ہے، خود یہ حدیث اپنے ہاں بہت اہم حدیث ہے، بڑی فضیلت والی حدیث ہے، لیکن جو حدیث اب بیان کرنے جا رہا ہوں اس سے زیادہ ہے۔ جس وقت مولا کائنات کو علم دے دیا حضور نے، مولا علم لے کر کے میدان میں جا رہے ہیں، اس وقت علی کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا ہے پیغمبر نے، اس وقت خطاب کر کے مولا کو جملہ کہتے ہیں۔ آج اگر ہم شیعوں سے پوچھا جائے کہ خیبر کے میدان میں امیر المومنین کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پتھر پہ دین کا علم گڑ دیا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دیا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دو انگلیوں سے باب خیبر کو اکھاڑ لیا۔ یہی فضیلتیں بیان کی جائیں گی نا، سب سے بڑی فضیلت کیا ہے علی کی؟ ہمارے شاعر نے بھی یہی کہا تھا، ہمارا شاعر بھی تو کہتا ہے نا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا کس نے، مرحب سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے۔ یہ تین ہی فضیلت ہوئی نا، پتھر پہ دین کا علم گاڑ دینا، مرحب جیسے پہلوا کو پچھاڑ دینا، اور باب خیبر کو اکھاڑ لینا۔ لیکن عزیزو، پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی جو فضیلت بیان کی ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، نہ باب خیبر کا اکھاڑنا، نہ مرحب جیسے پہلوا کو پچھاڑنا، نہ پتھر پہ دین کا علم گاڑنا، ان میں سے کوئی فضیلت حضرت نے بیان نہیں کی۔ کیونکہ یہ فضیلتیں تو ہیں، اور بڑی اہم فضیلت ہے، بڑی اہم فضیلت ہے بھائی۔ وہ خیبر جو 39 دن تک فتح نہیں ہو سکا، وہ مرحب جس کے مقابلے میں بڑے بڑے سورما ہمارے ٹک نہ سکے، اسے ختم کر دینا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ لیکن عزیزو، فضیلتیں ہمیشہ صاحب فضیلت کے تناسب سے ہوتی ہیں، ہمیشہ اس کے تناسب سے ہوتی ہے۔ ایک بچہ آئے، آنے کے بعد یہاں 10 منٹ کی تقریر کر دے، سب ماشاءاللہ، شاباش، سبحان اللہ، واہ واہ، سب اس کی تعریف کریں گے نا، ویسی ہی تقریر میں کر دوں، تمہاری بھی تعریف ہوگی، پھر کیا ہو گیا مولانا کو؟ کیا بات ہے، ابھی آپ تو اسی بات پہ تعریف کر رہے تھے، کہ وہ بچے کا کمال ہے۔ وہ کمال بچے کا ہے, وہ کمال آپ کا نہیں ہے. یقیناً باب خیبر کا اکھاڑ دینا بہت بڑی فضیلت ہے, یقیناً مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑ دینا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن یہ فضیلت عام انسانوں کے لیے ہے, علی جیسے کے لیے نہیں. علی کی فضیلت یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے علی کے لیے. اصل فضیلت کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے یا علی, اسی سے مولا کی فضیلت کا بھی پتا چلتا ہے اور اسی سے اسلامی جہاد کا فلسفہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ مقصد جہاد کیا ہے اسلام میں. مقصد جہاد کسی کی سرزمین پہ قبضہ کر لینا نہیں ہے, کسی کے قدرتی ذخائر کو ہتھیا لینا نہیں ہے, کسی قوم کو اپنا غلام بنا لینا نہیں ہے. اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کا خون بہانا نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے یا علی لئن یهدی اللہ بکا رجلا خیر لکا من الدنیا وما فیہا. اے علی, اگر اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست دکھا دے, کسی ایک گمراہ کی ہدایت اگر تمہارے ذریعے ہو جائے, یہ فضیلت تمام فضیلتوں سے بڑھ کر کے. باب خیبر اکھاڑنا فضیلت ہے, مرحب جیسے پہلوان کو پچھاڑنا فضیلت ہے, لیکن اے علی, ان سب فضیلتوں سے بڑھ کر کے فضیلت یہ ہے کہ تمہارا منصب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ہادی بنایا ہے, تمہیں اللہ نے منصب ہدایت سپرد کیا ہے. اگر ایک بھٹکا ہوا انسان بھی تمہارے ذریعے سے راہ راست پہ آ جاتا ہے, تمام فضیلتوں سے بڑھ کر کے. عزیزو, سمجھ میں آیا فلسفہ جہاد کیا ہے؟ کب کہا ہے؟ جب علی جا رہے ہیں خیبر کو فتح کرنے کے لیے. مرحب کو علی نے کیوں مارا؟ خیبر کو علی نے کیوں اکھاڑا؟ اگر مرحب اور باب خیبر یہ راہ ہدایت کے روڑے نہ بن گئے ہوتے, اگر یہ رکاوٹ نہ بن گئے ہوتے, تو علی کی تلوار کبھی ان پر نہ اٹھتی. اگر علی نے مرحب کا سر قلم کیا ہے, اگر علی نے باب خیبر کو اکھاڑا ہے, تو خیبر پر قبضہ کرنا مقصود نہیں ہے, ہدایت کا راستہ کھولنا مقصود تھا. مومنین کا ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اتنی اہمیت کیوں ہدایت کو دی گئی ہے؟ عزیزو, اس اہمیت ہدایت کا سبب یہ ہے کہ ہم انسان دوسری مخلوقات سے فرق رکھتے ہیں. ہم انسان چونکہ محتاج ہدایت ہیں, ہم انسان محتاج تربیت ہیں انسان بننے کے لیے. جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ محتاج ہدایت اپنے وجود میں نہیں ہے. بکری ہمیشہ بکری رہے گی, شیر ہمیشہ شیر رہے گا. بکری کو پڑھا لکھا کر کے شیر نہیں بنایا جا سکتا. اگر بکری کوئی اچھا کام کرنے لگے, اب دوسروں کا کھیت نہ چرے, اگر بکری دوسروں کا کھیت نہ چرے تو کیا بکری شیر بن جائے گی؟ ترقی ہے بکری کے یہاں؟ شیر اگر بے گناہوں پہ حملہ کرنے لگے تو کیا سزا کے طور پر شیر یہ جو ہے بکری بن جائے گا؟ شیر ہمیشہ شیر رہے گا, بکری ہمیشہ بکری رہے گی. نہ بکری اچھا کام کر کے شیر بن سکتی ہے, اور نہ شیر برا کام کر کے سزا کے طور پر یہ جو ہے بکری بن جائے گا. نہ ترقی ہے نہ تنزل, نہ یہ آگے بڑھیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے. انسان ایسا نہیں ہے. انسان کو اللہ نے انسان بنا کے نہیں بھیجا ہے, انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. انسان بننے کے لیے یہ شکل و صورت تو اللہ نے دے دی ہمیں, یہ ظاہری شکل و صورت, اور یہ ظاہری شکل و صورت بھی اسی دنیا کے لیے ہے. جب تک دنیا میں ہے یہ ہماری شکل و صورت ہے جو اللہ نے دی ہے, اس کے بعد یہ شکل و صورت نہیں ہے. اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے بننے کے لیے. قرآن مجید جب انسان کا تعارف کراتا ہے, دیکھا قرآن کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. ہماری مشکل ہم لوگوں کی یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی بات تو سن لیتے ہیں, اور ہمارے خلاف اگر کوئی بات آ جاتی ہے تو کان بند کر لیتے ہیں. ہم نے یہ تو پڑھ لیا قرآن میں انسان اشرف المخلوقات، اب ہم اترائے پھر رہے ہیں ہم تو فرشتوں سے افضل ہیں. واقعی انسان فرشتوں سے افضل ہے؟ یہی انسان یہ فرشتوں سے افضل ہے؟ اللہ نے اسے افضل بنا کے بھیجا ہے؟ یزید کو بھی اللہ نے فرشتوں سے افضل بنایا ہے؟ امام حسین بھی فرشتوں سے افضل ہیں؟ مولا کائنات بھی فرشتوں سے افضل؟ معاویہ بھی فرشتوں سے افضل؟ یہ کوئی بات واقعی عقل باور کر سکتی ہے؟ مگر ہے قرآن میں لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اسے تمام مخلوقات پر برتری دی ہے اس کو قرآن کے. لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن میں اگر یہی ایک آیت ہوتی تو ہم مان لیتے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا ہے. مگر ایک آیت اور بھی ہے جہاں قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام، یہ انسان تو جانوروں جیسا ہے. وہ انعام میں بھی حلال و حرام کی قید رہی ہے، کون سا جانور ہے؟ جانوری تک بات ہوتی تو پھر بھی ہو جاتا، تیسری شکل بھی ہے. بل ہوم اول، بلکہ وہ جانور سے بھی بدتر ہے. گویا انسان تین طرح کے ہو گئے قرآن میں. ایک انسان وہ ہے جو فرشتوں سے افضل، ایک انسان وہ ہے جو جانور جیسا، ایک انسان وہ ہے جو جانور سے بدتر ہے. تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے نہیں بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بننے کے لیے بھیجا ہے. اشرف المخلوقات بننے کا ٹیلنٹ، صلاحیت، استعداد ہمیں دی ہے اللہ. ہم چاہیں تو اشرف المخلوقات بن سکتے ہیں، اور نہ چاہیں تو جانور جیسے بن جائیں گے، اور اگر وہ بھی منظور نہیں ہے تو جانور سے بدتر بن جائیں گے. کربلا میں جو درندے تھے وہ جانور سے بدتر ہی تو تھے. امام حسین جب فرماتے ہیں مکے سے نکلتے وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کربلا میں بھیڑیے ہمیں نوچ رہے ہیں، یہ بھیڑیے نہیں نوچ رہے ہیں، انسان نما بھیڑیے ہمیں نوچ رہے ہیں، انسان نما بھیڑیے ہمیں نوچ رہے ہیں. تو ہم ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا نہیں ہے، بننے کے لیے بھیجا ہے. اور جب بننے کے لیے بھیجا ہے، جو چیز بھی جس چیز کو بننا ہوتا ہے وہ تربیت کی محتاج ہے. اللہ نے ڈاکٹر بنا کے نہیں بھیجا ہے، ڈاکٹر بن سکتے ہیں، ٹیلنٹ ہے ہمارے پاس. انجینئر بنا کے نہیں بھیجا ہے، انجینئر بننے کا ٹیلنٹ ہے. فقیہ بنا کے نہیں پیدا کیا ہے، فقیہ بننے کا ٹیلنٹ ہے. اب اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی بچہ تو خود بخود بن جائے گا، انجینئر خود بخود بن جائے گا، فقیہ خود بخود بن جائے گا. نہیں، کوئی یہ جو ہے مربی چاہیے، کوئی ہدایت کرنے والا چاہیے. جب تک مربی نہ ہو، ہادی نہ ہو، ہدایت کرنے والا نہ ہو، تب تک کچھ نہیں بن سکتا. تو یہ تو ساری باتیں تھیں انجینئر، ڈاکٹر، فقیہ بننے کی. اگر انسان بننا ہے، اشرف المخلوقات بن، انسان یعنی اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات بننا ہے تو ہدایت کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بھائی اگر ڈاکٹر بن گئے تو تھوڑی سی انکم بڑھ جائے گی، نہیں بنے تھوڑی انکم کم ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ انجینئر بن گئے تھوڑی سی انکم زیادہ ہوگی، عام مزدور بن گئے تھوڑی سی انکم کم ہوگی. کتنے دنوں کے لیے؟ چند دنوں کی تو بات ہے، کتنا اکٹھا کر لیں، کتنا کما لیں. لیکن اگر انسان نہ بن سکے، انسان نہ بن سکے، اگر کل انعام یا بل ہم اضل ہو گئے تو ان کا انجام پھر کیا ہے؟ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ تو عذاب ابدی ہے نا، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کی مصیبت. بھائی فقیہ بن گئے تو چار دن کی عزت ہے، اور کیا ہے؟ ڈاکٹر بن گئے تو چار دن کی عزت ہے، دولت ہے تھوڑی سی، البتہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے، اتنی ہے نا. لیکن اگر انسان نہ بن سکے، اشرف المخلوقات نہ بن سکے جس کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا تھا، تو اشرف المخلوقات بننے کے لیے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہدایت کا انتظام، نعمت ہدایت اگر نہ دیتا تو یہ ساری نعمتیں بیکار ہو کر کے رہ جاتی. اللہ نے اگر ہمیں ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، دل دیا ہے، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان سب کا مقصد کیا تھا؟ سب کا مقصد ہے انسان بننا. اور انسان اسی وقت بن سکتے ہیں جب کوئی ہادی ہدایت کے لیے ہو، کوئی راستہ دکھانے والا موجود نہ ہو. لہذا اگر ہدایت نہ ہوئی تو انسان نہ بنے، انسان نہ بنے تو ساری نعمتیں بیکار ہو کر کے رہ گئی نا. لہذا ان تمام نعمتوں میں کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا، ہدایت کی نعمت پر احسان جتایا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. نعمت ہدایت کتنی اہم نعمت ہے. البتہ ہم میں سے اکثر لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، چونکہ ہدایت کا مطلب کوئی ہمیں راستہ دکھانے آیا ہے. تو راستہ دکھانے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم راستہ دیکھنے کو تیار ہوں. اگر ہم راستہ دیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں، جس نعمت ہدایت سے کوئی فائدہ ہوگا؟ راستہ دکھانے آئے ہیں، زبردستی چلانے نہیں آئے. کام ان کا کیا ہے؟ راستہ دکھا دینا. عزیزو، راستہ دکھانے کے لیے، ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، لائحہ عمل اور نمونہ عمل. رو آج کی زبان میں کہیں یہ جو ہے روڈ میپ اور رول ماڈل. نمونہ عمل، لائحہ عمل، روڈ میپ اور رول ماڈل، تب جا کر کے ہدایت مکمل ہوگی. اگر روڈ میپ ہے، رول ماڈل نہیں ہے، انسان بھٹک جائے گا، انسان بھٹک جائے گا. اگر رول ماڈل ہے مگر روڈ میپ نہیں ہے، تب بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر سرکار ختم مرتبت فرماتے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک ہمارے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے. کیوں؟ ہدایت نہ صرف رول ماڈل کے ذریعے ممکن ہے، نہ روڈ میپ کے ذریعے. دونوں کی ضرورت ہے، روڈ میپ اور رول ماڈل. اور اللہ نے ہدایت کے طور پر یہ دونوں چیزیں ہمیں دی ہیں، روڈ میپ بھی دیا، رول ماڈل بھی دیا، لائحہ عمل بھی دیا، نمونہ عمل بھی دیا ہمیں. رول ماڈل کا نام اہل بیت ہے اور روڈ میپ کا نام قرآن ہے. قرآن بھی دیا، اہل بیت بھی دیے، روڈ میپ بھی دیا، رول ماڈل بھی دیا. اور روڈ میپ اور رول ماڈل بھی کیسے دیے؟ معصوم. روڈ میپ بھی معصوم ہے، رول ماڈل بھی معصوم ہے. بہت سارے لوگ روڈ میپ بناتے ہیں مگر اس کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. ایک انجینئر نے بنا کے ایک نقشہ دیا، دوسرے انجینئر کے سامنے رکھ دیا، جس کی وہ غلطیاں نکال دیتا ہے. نہیں نہیں، یہاں پہ اسٹیل زیادہ ہو گیا، یہاں پہ کم ہو گیا، یہاں پہ رنگ اتنے ہونا چاہیے، وہاں پہ رنگ اتنے ہونے چاہیے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، نسخہ لکھ کر کے دیتا ہے، دوسرا ڈاکٹر اس کے اندر درجنوں غلطیاں خامیاں نکال دیتا ہے، تو بڑا اطمینان تو نہیں نہ ہوتا، بھروسہ نہیں ہو پاتا ہے. اب کیا پتہ نسخے پہ عمل کریں یا نہ کریں، اس پہ عمل کریں یا نہ کریں. اب بلڈنگ ایسے بنائے کہ ویسے اضطراب رہتا ہے، البتہ عمل کرتے ہیں مجبوراً، لیکن وہ اطمینان نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ جو نسخہ لکھا گیا ہے، جو نقشہ بنا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی عیب، کوئی نقص نہیں ہے، تو کتنا سکون اور اطمینان انسان کو ہو جاتا ہے اور نجات یقینی ہو جاتی ہے. جب روڈ میپ کی باری آئی، قرآن مجید کی دفعہ خالق کائنات نے آواز دی، اے انسانوں، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ انہو یہ وہ کتاب ہے، بے شک انہو لکتاب عزیز. قرآن مجید جس کو ہم نے تمہارے لیے روڈ میپ کے طور پر بھیجا ہے، لائحہ عمل تمہارا ہے، تمہارا آئین حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں، انہو لکتاب عزیز. عزیز کا لفظ تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں نا، اردو کا عزیز الگ ہے، عربی کا عزیز الگ ہے. اردو میں عزیز کہتے ہیں رشتہ دار کو، یہ ہمارے عزیز اقربا ہیں، یعنی ہمارے رشتہ دار ہیں. ظاہر سے بات ہے، خواہ کر رہا ہے کہ یہ کتاب عزیز ہے، قرآن تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہے نا. عربی میں عزیز کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں ہو الغفور العزیز، اللہ غفور و عزیز ہے. کس کا عزیز ہے؟ کس کا رشتہ دار؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے نا، اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں. عزیز کا معنی عربی میں کیا ہے؟ عزیز کا معنی قرآن میں عزت اور عزیز کسے کہتے ہیں؟ فلاں صاحب کی بڑی عزت ہے، نہ عزت اس معنی میں جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں، نہ عزیز اس معنی میں. عزیز اور عزت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے. ہم عزت ہمارے یہاں کیا ہے، دولت آ گئی تو عزت آ گئی، عہدہ مل گیا تو عزت ہے، منصب مل گیا تو عزت ہے. ارے صاحب ان کی بڑی عزت ہے. کیا ہے بھائی؟ جو وہ فلاں شہر کے یہ جو ہے میئر ہیں، وہ فلاں ملک کے وزیر اعظم ہیں، فلاں ملک کے صدر ہیں، یا ان کے پاس اربوں کی دولت ہے. تو ہمارے یہاں جو عزت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ عربی زبان میں عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت کا معنی ہے عزیز وہ ہے جو کسی سے شکست نہ کھائے، جس پر کوئی غلبہ نہ پا سکے. عزت دولت ہونے کا نام نہیں ہے، عزت منصب ہونے کا نام نہیں ہے، عزت ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے وہ کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکائے گا، وہ کبھی کسی سے شکست نہیں کھائے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. اگر قرآن کہتے ہیں للہ عزت، عزت کس کے لیے؟ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے. یعنی نہ کوئی خدا پر غالب آ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے رسول پہ غالب آ سکتا ہے، اور نہ کوئی مومنوں پہ غالب آ سکتا ہے. اگر کسی مومن پر شیطان غالب آ گیا، شیطانوں کے مقابلے میں مومن کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہے. عزیز اسے کہتے ہیں جو شکست ناپذیر ہو، جس پر کوئی غالب نہ آ سکے. قرآن کے لیے بھی لفظ عزیز استعمال کیا، انہ لکتابون عزیز. قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی رخنا نہیں کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی کچھ کم کر سکتا ہے، نہ اس میں کچھ بڑھا سکتا ہے، اضافہ کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. یہ کتاب من نوعن جیسی پروردگار نے نازل کیا تھا، قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گی. چیلنج ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. خدا کا چیلنج، قرآن مجید موجود ہے، بے شک قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم نے نازل کیا، اس میں پیغمبر کی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا، وہ انا لہ لحافظون، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اللہ نے توریت نازل کیا، انجیل نازل کیا، زبور نازل کیا، صحف انبیاء نازل کیے، مگر کسی کے لیے حفاظت کا اعلان نہیں کیا. لیکن جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو حفاظت کا بھی اعلان کر دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے. جب بھی دست تحریف آگے بڑھے گا، گھٹانے کے لیے بڑھانے کے لیے، پروردگار اس کے ہاتھوں کو کاٹ دے گا. یہی وجہ ہے 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی جوں کی توں کتاب خدا قرآن جو ہے موجود ہے ہمارے درمیان، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ. کیونکہ محافظ کون ہے؟ اللہ ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جب روڈ میپ کی بات آئی، پوری حفاظت کی ذمہ داری، انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من الحکیم الحمید. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی رخنا نہیں کر سکتا ہے، جس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا ہے. یہ کتاب، اس میں باطل نہ آگے سے شامل ہو سکتا ہے، نہ پیچھے سے شامل ہو سکتا ہے، نہ کھلم کھلا سامنے سے، نہ بیک ڈور سے، نہ کافرین اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ منافقین اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اللہ نے نازل کیا، وہی اس کا محافظ ہے. تنزیل من الحکیم الحمید، حکیم و حمید خدا کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے. تو قرآن کی عصمت کو اس انداز میں بیان کر دیا کہ کوئی غلطی، کوئی خامی، کوئی کمی اس میں، جو کچھ ہے کلام خدا ہے، جو کچھ ہے ہدایت ہے، بشر پورے اطمینان کے ساتھ قرآن سے تعصب کر سکتا ہے. اور جب اہل بیت کی باری آئی، جب رول ماڈل کی باری آئی، تو قرآن نے اعلان کیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ ہر برائی، ہر نقص، ہر عیب کو تم سے دور رکھے، اور اس طرح سے تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. اہل بیت کے ہاں کہیں کبھی اہل بیت یہ جو ہے مس گائیڈ تمہیں نہیں کریں گے کبھی یہ مس. ہاں ممکن ہے ایک عالم کی باتوں پہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک عالم نے صحیح کہا غلط کہا کیسے کہا سورس کیا تھا ان کا, ظاہر سے بات ہے عالم کی اپنی کوئی حیثیت تو ہوتی نہیں ہے. ہم لوگ یہاں تک کچھ بھی کہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک سند کے طور پر ہم قرآن اور اہل بیت کو پیش کریں. سند تو وہی ہے نا, لہٰذا ہم نے جو بات کہی ممکن آپ کے ذہن میں شبہ آئے پتہ نہیں مولانا نے جو کہا ہے یہ حدیث میں ہے کہ ہے بھی نہیں, قرآن میں ہے کہ ہے, لیکن قرآن کے بارے میں آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا اگر کوئی حکم مل گیا, البتہ ہے یا نہیں اس میں آپ کو جانچ کرنا ہے, قرآن کے بارے میں الحمدللہ جانچنے کی ضرورت نہیں, کلام خدا ہے یا نہیں وہ تو محفوظ ہے. اہل بیت کے ارشادات کے بارے میں یقیناً وہ جو کہیں گے تو صحیح کہیں گے, مگر ہم تک جو بات پہنچی ہے وہ اہل بیت کا کلام ہے یا نہیں ہے. یا آج کل جو سوشل میڈیا چلا ہے, سوشل سائٹس, واٹس ایپ, فیس بک, فلاں, ماشاءاللہ اتنے محدث پیدا ہو گئے ہیں کہ حد نہیں, حدیثیں گھومتے رہتی ہیں. امام صادق کہاں فرمایا, کدھر فرمایا, کہاں ہے, ایک بہت زیادہ چلتی ہے. امام صادق نے فرمایا کہ ہر شیعہ کا کیا, ہر انسان کا فریضہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ضرور وہ خون کا پرسہ دے. کہاں ہے بھائی یہ حدیث, کدھر ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بہار الانوار بھائی, اس کا نام دکھ دیا تھا, اس کا جلد اور صفحہ نمبر بھی دے دیتے, تھوڑا سا کرم یہ بھی کر دینا. بہار الانوار کی 110 جلدیں ہیں, 110 جلدیں ہیں بہار الانوار کی, کہاں ہیں, کس جلد میں, کس پیج پر, راوی کون ہے, نقل کرنے والا کون ہے, علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کہاں سے لکھا. ایسے بات ہے کہ علامہ مجلسی 400-500 سال پہلے کی چیز ہے, اور پیغمبر نے کب فرمایا, 1400 سال پہلے فرمایا. تو اگر 500 سال علامہ مجلسی کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے 900 سال کا گیپ ہے نا, ابھی وہ کہاں سے آیا. یہ ساری چیزیں ہمارے کہے, ہم لوگ کوئی چیز بیان کریں, کوئی بھی عالم بیان کرتا ہے, بات ہماری نہیں, کوئی بھی عالم اگر بیان کرتا ہے تو جب تک کہ اس کا سلسلہ معصوم تک نہ پہنچ جائے شک تو رہتا ہے نا. لیکن معصوم کی وہ ذات ہے, ائمہ طاہرین کی وہ ذات ہے, قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ, کوئی شک, کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے خدا نے اس نعمت کے اوپر احسان جتایا, اس نعمت کے اوپر احسان جتایا. ایک طرف سے کتاب کو نازل کیا, دوسری طرف سے جب رول ماڈل کی باری آئی تو ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا, تمہارے بنائے ہوئے تم جانو, تمہارے بنانے والے کی ذمہ داری خدا کا ہم سے عملہ نہیں ہے, تم جانو تم نے کاہے کے لیے بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, کچھ ہستیاں وہ ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا. کس لیے امام بنایا, مقصد امام کیا ہے؟ مقصد امام صرف یہی کہ ان کا قصیدہ پڑھ لیں, مجلس و محفل منعقد کرے, ان کے مصائب پہ رو لے, ان کے فضائل سن کے خوش ہو لے, اسی لیے بھیجا ہے. مقصد امام قرآن بیان کر رہا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً, کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا. ظاہر سے بات اللہ کے بنائے ہوئے امام تو معلوم ہے نا کون ہے, دنیا کے بنائے ہوئے امام بھی معلوم ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے امام بھی معلوم ہے, کنہیں اللہ نے امام بنایا ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو قبول کیا ہے, بندوں کے بنائے ہوئے امام کے چکر میں نہیں پڑے. اللہ نے جنہیں امام بنایا تو کس لیے بنایا ہے ان کو امام, سوچنے کی چیز ہے نا بھائی. آپ ایک بڑی قیمتی چیز لے کر کے آئے اپنے گھر میں, اس کا مقصد تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کاہے کے لیے آئے. ایک گاڑی آپ کے گھر میں, گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ فریج گھر میں لائے, فریج کا مقصد کیا ہے معلوم تو ہونا چاہیے نا. یہ مقصد ہی نہیں معلوم ہے کاہے کے لیے فریج, وہ چیز رکھی ہوئی ہے کوڑا ہے نا, وہ تو پھر وہ تو کوڑا ہی کہلائے گا نا. گھر کے فضا کو خامخواہ گھیر رکھا ہے, کوئی فائدہ تو اس کا نہیں نا ہے جب تک کہ اس کا استعمال نہ معلوم ہو, مقصد نہ معلوم ہو. پروردگار نے فقط امام بنایا ہی نہیں ہے, مقصد بھی بیان کر دیا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً کچھ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے امام بنایا ہے کاہے کے لیے یہدونا بِأَمْرِنَا انہیں امام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی طرف تمہاری ہدایت اور رہنمائی کریں ہم نے ائمہ کو باب خیبر اکھاڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے مرحب و انتر کو قتل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے ہم نے انہیں بھیجا ہے ہدایت کے مقصد کے لیے بھیجا ہے صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر یحدونا بامرنا اور وہ ہدایت بھی اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں واوحینا الیہم فعل الخیرات جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں سب ہم نے ان کو سکھا دیا ان پر وحی کر دیا ہے ہم نے تمام اچھی چیزوں کی واقام الصلاۃ اب ان اچھی چیزوں میں سے دو تین کو بطور نمونہ پروردگار پیش کرتا ہے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات اور ہم نے ان پر وحی کی ہے نماز کو قائم کرنے کی اور زکات ادا کرنے کی عزیزو یاد رکھیے گا اسلام کے دو بنیادی ستون ہیں دو بنیادی ستون ہیں اسلام کے اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو اسلام نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے کیا ہیں وہ دو بنیادی ستون اچھی طرح سے غور سے سنیے ایک کا نام ہے عبادت خدا ایک ستون اسلام کا کیا ہے عبادت خالق دوسرے ستون کا نام ہے خدمت خلق خدا اگر عبادت خالق نہیں تو اسلام نہیں اور اگر خدمت خلق خدا نہیں تو اسلام نہیں ہے عبادت خالق کا سمبل نماز ہے اور خدمت خلق خدا کا سمبل جو ہے وہ زکات ہے ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر ساری نیکیاں سمٹ کے آ گئیں دو چیزوں میں ساری نیکیاں ان دو چیزوں میں سمٹ کے آ گئیں دونوں اہم ستون ہیں اسلام کے اس کے بغیر اسلام نے میں بات یوں ہی نہیں کر رہا ہوں اگر قرآنی آیتیں ہمارا سہارا نہ دیتی آج اگر ہم سے آپ سے پوچھا جائے کہ دین کا دشمن کون ہے یہ جو ہے منکر دین کون ہے وہی کہیں گے جو اللہ کو نہیں مانتا رسول اللہ کو نہیں مانتا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ منکر دین ہے یہ تو کہیں گے نا یہ تو کہیں گے نا قرآن کچھ اور کہتا ہے سورہ ماؤن سب آپ سب کے ذہن میں ہے سورہ ماؤن ارائیت الذی یکذب بالدین کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے تو قرآن خود جواب دیتا ہے کون ہے وہ شخص جو دین کو جھٹلاتا ہے جو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا جو کلمہ نہیں پڑھتا نہیں فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین دین کو جھٹلانے والا مخالف دین منکر دین وہ ہے جو یتیموں کو جھڑک دیتا ہے اور غریبوں کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا ہے بندوبست نہیں کرتا ہے یہ دین ہے یہ دین کا ستون ہے مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں نے لنگڑا لولا اندھا کہنا دین لے لیا ہے اپنا بنایا ہوا دین ایک دین وہ ہے جو خدا نے بنا کے بھیجا تھا ایک دین وہ ہے جو ہم نے بنا لیا ہے دین کو ہم نے کچھ چیزیں معین کر لی کچھ پہچان دین کی معین کر لی کسی نے کہا جو داڑھی رکھتے ہیں وہ دیندار ہے کسی نے کہا جو پردہ کرے وہ دیندار ہے یقیناً داڑھی بھی واجب ہے پردہ بھی واجب ہے میرے جملے کا غلط معنی نہ لیا جائے کہ مولانا نے تو آزاد کر دیا مولانا کون ہوتے ہیں آزاد کرنے والے میں نے پہلے یاد کہتے ہماری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں اگر اس کے پیچھے قرآنی آیات اور ائمہ طاہرین کے ارشادات نہیں ہیں تو ہماری بات لاغو ہے عبث ہے ہماری بات نماز روزہ حج زکات داڑھی پردہ یہ سب اسلام میں اہم ہیں واجبات ہیں بڑی اہمیت ہے ان کی لیکن یہ ادھورے ہیں جب تک خدمت خلق خدا نہ ہو یہ ادھورے ہیں اور خدمت خلق خدا بھی جب تک عبادت خدا نہیں ہے تب تک ادھوری ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ قرآن مجید میں سورہ یہ المدثر سورہ المدثر وہاں پر جہنم میں جانے کا سبب پوچھا گیا ہے وفی جنات یتساءلون علی المجرمین بہشت میں، جنت میں اللہ نے انتظام یہ کیا ہے کہ جنتیوں جہنمیوں میں بات چیت ہوگی، ڈائیلاگ ہے ان کے درمیان، بول چال بند نہیں ہے. وہ ہم لوگ ہیں نا، بول چال بند کر لیتے ہیں، تھوڑا سا کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، بول چال بند، قطع تعلق. نہ یہ ان کے یہاں جائیں گے. اب بتائیے، اب جنتی اور جہنمی بالکل دو الگ صف ہے نا، جب کھل کے آ گیا ہے کون جنتی ہے کون جہنمی. ابھی تو ہم لوگوں کے درمیان معلوم نہیں ہے کون جنتی نکلے گا کون جہنمی نکلے گا، تو امید لگائے بیٹھے ہیں جنت کی، انشاءاللہ بتا دے گا. فیصلہ تو وہی پہ ہوگا نا، وہاں جا کے پتا چلے گا کتنے جنتی کتنے. ابھی تو سب مکس ہے، مخلوط ہے، کچھ نہیں پتا. تو وہاں کے اوپر بات چیت ہوگی، ظاہر سی بات ہے بات چیت کی پہل کون کرے گا؟ جو چین سے آرام سے بیٹھے ہیں وہی تو پہل کریں گے. ان کے پاس وقت ہی وقت ہے، فرصت ہی فرصت ہے. جنتی جو ہیں آرام سے بیٹھے ہیں نا، علی سرر متکئین، تخت پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. سوال کر کس سوال کریں گے؟ ان المجرمین، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں گئے؟ ہم تو سب ساتھ ہی آتے تھے بھائی، ہم سب ساتھ آتے تھے، ممبر پہ ایک پڑھتا تھا ہم سب سنتے تھے. الیعوذ باللہ، خدا نہ کرے ممبر پر پڑھنے والا جہنم میں چلا گیا تو نیچے والے پوچھیں گے مولانا آپ وہاں کہاں چلے گئے بھائی، آپ سے تو امید نہیں تھی. میں اپنے کو کہوں زیادہ بہتر ہے، میں کسی اور کو نہ کہوں، آپ وہاں کہاں چلے گئے؟ سوال تو تعجب تو ہوگا نا. وفی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت میں رہنے والے بہشتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، گنہگاروں سے پوچھیں گے، مجرموں سے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لائی؟ ہم تو سب ساتھ رہتے تھے، ایک ہی ساتھ کالج گئے تھے، جاب بھی ساتھ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا؟ بات ہے وہاں جھوٹ اوٹ کی گنجائش تو رہ نہیں گئی، کوئی فائدہ ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. اب تو جو ہونا تھا فیصلہ ہو چکا ہے، اب وہ مجرمین جو جواب دیں گے، جو جواب دو جواب سن لیجئے ان کا. پہلا جواب، کیوں گئے جہنم میں؟ کیا وجہ تھی جہنم میں جانے کا؟ سبب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین، جہنم میں جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کیوں ہم یہاں آئے. پہلی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے یہاں چلے آئے. دوسری وجہ کیا ہے؟ ولم نکو نطعم المسکین، اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے چاروں طرف بھوک بھوک بھوک، لوگ تڑپ رہے ہیں بھوک سے. ہم خبریں سنتے ہیں، ہمیں حتیٰ خبر بھی ہے کہ ہمارے خاندان میں کتنے غریب ہیں، ہمارے شہر میں کتنے غریب ہیں، ہمارے محلے میں کتنے غریب ہیں، پتا ہے ہمیں، جانتے ہیں. تھوڑا بہت بہت احسان کیا تو گھر کا بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا. لم نکن نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی ایک مومن، ایک جنتی کی سیرت، روش، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی کھانا نہیں کھاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. ایک دن کھلانے کے بات نہیں ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے، یعنی استمرار ہے، پیہم ہے، دوام ہے، ہمیشگی ہے اس کے اندر. دو اہم سبب جہنم میں جانے کا، ایک کیا تھا؟ نماز نہ پڑھنا، دوسرے بندگان خدا جو بھوکے ہیں ان کے کھانے کا انتظام نہ کرنا. تو دو اہم پلر ہوئے نا اسلام کے، ایک کا نام عبادت خدا، دوسرے کا نام خدمت بندگان خدا. آپ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں یہی دیکھ، یہی قرآن کہتا ہے، یہی جو ہے روڈ میپ میں ہے اور یہی رول ماڈل ہے. اگر امیر المومنین ہزار رکعت نمازیں پڑھتے تھے، اگر امام سجاد نے اتنی عبادت کی کہ لقب ہی سجاد پڑ گیا، لقب زین العابدین پڑ گیا، صرف محراب عبادت میں نہیں بیٹھتے، وہی امام سجاد جنہیں زین العابدین کے نام سے یاد کیا، جنہیں سجاد کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے، اپنے کاندھوں پہ لاد کے لے جاتے تھے تاکہ کسی کو پتا بھی نہ چلے. اس کا یہ جسمانی پیٹ بھی بھر جائے، روحانی پیٹ بھی بھر جائے. کیونکہ اگر آپ کسی کو جا کے دیں گے تو اس کا سر تو آپ کے سامنے جھکا ہوگا نا، لینے والے کو شرمندگی تو ہوتی ہے نا. امام کیا کرتے تھے؟ اگر نوکر کے ہاتھ بھیج دیتے تو نوکر تو جا کے سارے دنیا میں جو ہے ڈھنڈورا پیٹ دیتا، نوکر کے ہاتھ نہیں، خود لے جاتے، خود بھی کس طرح سے. دروازے پہ گئے, دق الباب کیا, جب آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے, چپچاپ سے وہ جو ہے بوری کو دروازے پہ رکھا اور آگے بڑھ گئے. جب شخص آتا تھا, دروازہ کھولتا تھا, سامان مل جاتا تھا, سامان لانے والا نظر نہیں آتا تھا, تاکہ شرمندگی اس کو نہ ہونے پائے. پتا کب چلا؟ جب سید سجاد دنیا سے رخصت ہو گئے تب پتا چلا. اب لانے والا کوئی آ نہیں رہا ہے نا, اب اندازہ ہو گیا کہ لانے والا کون تھا. جس وقت امام کو جو ہے غسل دینے کے لیے پیراہن اتارا گیا ہے, جہاں توق کے نشانات تھے, جہاں زنجیروں کے نشانات تھے امام کے بدن پر, جہاں شمر کے تادیانوں کے نشانات تھے, وہیں پر بوریاں ڈھونے کے نشانات تھے امام کے پشت کے اوپر. سید سجاد, جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد 40 سال 35 سال جو زندہ رہے, ہمیشہ روتے رہے, کیا سمجھتے ہیں؟ بس ایک گوشے میں پڑے روتے ہی, ان کا رونے کے علاوہ کام نہیں تھا. یہ 100 آدمیوں کی کفالت کہاں سے کر رہے تھے؟ رونا بھی امام روتے تھے, رونا بھی جذباتی رونا نہیں تھا, وہ بھی ہدایت کے لیے تھا. رونا بھی ہدایت کے لیے, روتے تھے کہ تاکہ کربلا کوئی بھولنے نہ پائے, کربلا فراموش نہ ہو. کیونکہ کربلا اگر انسان نے واقعی سمجھ لیا مقصد حسین کے ساتھ, کربلا کو سمجھ لیا, ناممکن ہے وہ انسان گمراہ ہو جائے. کربلا ضمانت ہدایت ہے, ضمانت ہدایت ہے کربلا. شرط یہ کہ کربلا کو جیسی ہے کربلا, امام حسین والی کربلا, ہماری اپنی بنائی ہوئی کربلا نہیں, کربلا امام حسین. میں نے پچھلے سال مقصد امام حسین ہی پر پورا عشرہ محرم پڑھا تھا. مقصد ابا عبداللہ کیا تھا, اس کو دیکھنے کے بعد انسان, اور اس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی. کیسی قربانی پیش کی عزیزو؟ حسین نے وہ قربانی دے دی کہ سید الساجدین جیسا صابر امام سوچ کے تڑپ جاتا تھا, تصور کر کے تڑپ جاتے تھے. جب امام سے منحال نے کہا, مولا کب تک روئیے گا, بہت ہو گیا, کب تک روئیے گا؟ امام نے کہا, منحال تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک بیٹا یوسف صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یعقوب جانتے تھے یوسف زندہ ہے, صرف نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا. اتنا روئے یعقوب, اتنا روئے کہ قرآن کے لفظ ہیں, ابیضت عیناہ, آنکھیں سفید ہو گئیں. ہمارے 18 یوسف ہماری نگاہوں کے سامنے تہے تیخ کر دیے گئے. تم کہتے ہو مولا کب تک روئیے گا؟ منحال کہتے ہیں, مولا شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث ہے, راہ خدا میں قتل ہو جانا تو آپ کے لیے باعث افتخار ہے. امام فرماتے, سچ کہا, شہادت ہماری میراث, راہ خدا میں قتل ہو جانا ہمارے لیے باعث افتخار, لیکن کیا ماں بہنوں کا برہنہ سر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث. اے عزیزو, جب بھی امام سے کوئی پوچھتا تھا, مولا آپ پر سب سے بڑی مصیبت اس سفر میں کہاں پڑی, مولا نے کبھی نہیں کہا کہ سب سے مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرا بابا اپنی چہیتی بہن زینب اور محمد کے لاڈلوں کے محمد کی لاشوں کو لے کر کے آ رہا تھا. کبھی نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت وہ تھی جب میرے بابا نے اپنے یتیم بھتیجے قاسم کی پاماہ لاش اٹھا کے اپنی بیوہ بھاوچ کے سامنے رکھی. کبھی نہیں کہا سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ تھا جب میرے بھیا کے سینے میں برچھی لگی تھی, میرا جوان کڑیل بھائی میرے بابا کے سامنے ایڑیاں رگڑ رہا تھا. بس امام ایک دفعہ کہتے تھے, اشاب اشاب اشاب, سب سے بڑی مصیبت کا موقع وہ تھا جب میری ماں بہنیں بہنیں برہنیں سر بے مکنو چادر شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی. لوگ ہمیں پتھر مار رہے تھے, چھتوں پر سے عورتیں ہم پر آگ پھینک رہی تھی. یزیدی بار بار اعلان کرتے تھے, مارو انہیں, ان کا کوئی احترام نہیں ہے. ہمیں یہودیوں کے محلے میں پھرایا گیا, ان سے کہا گیا یہی ہیں جنہوں نے آبا و اجداد کو مارا ہے, جتنا بدلہ لے سکتے ہو ان سے بدلہ لے لو. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ جو نعمت ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے قرآن اور اہل بیت کی شکل میں، ہم ان سے صحیح فائدہ اٹھا سکیں. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں مزید ترقی اور انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی مدد کی توفیق عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما. جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرما. بار الہ شیعان حیدر کرار، محبان اہل بیت اطہار، زائران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مراجع کرام اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره. ماتم حسین.